تیسرا باب، خواتین کے معنوی کمال، اجتماعی فعالیت اور گھریلو زندگی سے متعلق اسلام کی نظر۔ دریچہ، اسلام نے تین مختلف میدانوں میں حقوق نسواں کو مشخص کر کے انہیں جاری کیا ہے: انفرادی دائرہ زندگی، اجتماعی زندگی اور گھریلو زندگی۔ زندگی کے وہ میدان ہیں کہ جہاں خواتین اپنی طاقت کا لوہا منوا سکتی ہیں، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ان تینوں میدانوں میں حدود اور حقوق کو کامل طور پر بیان کیا جائے۔ اسلام نے خواتین کے لیے اس ذو اہمیت امر کو خداوند عالم کی نگاہ سے بیان کیا ہے، جو ہر قسم کی خطا و لغزش سے دور ہے۔ پہلی فصل، خواتین کے بارے میں اسلام کی واضح، جامع اور کامل نظر۔ اسلام کی نظر کی کامل شناخت اور مکمل وضاحت کی ضرورت۔ اگر معاشرے میں عورت کے بارے میں غلط فکر و نظر موجود ہو، تو صحیح معنی میں اور وسیع پیمانے پر اسے اثر نو صحیح کرنا مشکل ہوگا۔ خود خواتین کو بھی چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے موضوع پر کافی مقدار میں لازمی حد تک اطلاعات رکھتی ہوں، تاکہ دین مبین اسلام کے کامل نظر۔ اسی طرح اسلامی ملک میں معاشرے کے تمام افراد کو یہ جاننا چاہیے کہ خواتین مختلف شعبہ زندگی میں ان کی موجودگی، فعالیت، تحصیل علم، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اور علمی میدانوں میں ان کی شرکت، اور گھر سے باہر ان کے کردار کے بارے میں اسلام کیا بیان کرتا ہے۔ ان سب موضوعات کے بارے میں اسلام کی ایک بہت واضح اور روشن نظر ہے۔ اگر ہم اسلام کی نظر کا دنیا کی مختلف ثقافتوں، خصوصاً مغربی ثقافت سے موازنہ کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی نظر بہت ترقی یافتہ ہے۔ اسی طرح آج کے مرد کے ذہن پر چھائے ہوئے افکار و نظریات کے مقابلے میں اسلامی فکر و نظر بے مثل و بے نظیر ہے، اور یہ اسلام ہی کی واضح اور روشن نظر ہے جو ملک کی بہبود و ترقی اور ملک میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ ترقی اور ان کے مقام و منصب میں اضافے کا باعث ہے۔ میری بہنوں، توجہ فرمائیے، میں خاص طور پر اس امر کے لیے تاکید کر رہا ہوں کہ خواتین بلند آرزوؤں اور آہنی حوصلوں اور قلبی شوق و تڑپ کی مالک ہیں۔ وہ بھرپور توجہ دیں تاکہ اس جلسے کی مناسبت سے مختصر مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انسانی زندگی اور خواتین کی شان و منزلت اور ان کی معاشرتی حیثیت کے بارے میں اسلام کی نظر تین حصوں میں قابل تقسیم ہے۔ میں نے بارہا ان مطالب کو بیان کیا ہے، لیکن میرا اصرار ہے کہ ان مطالب کو معاشرے کی خواتین کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے بیان کیا جائے۔ جن افراد کو اس سلسلے میں سب سے زیادہ فعال ہونا چاہیے، وہ خود ہمارے معاشرے کی خواتین ہیں۔ ظالم اور مقصر کون؟ مرد یا عورت یا دونوں؟ میری بہنوں اور بیٹیوں، میرا یقین ہے اور یہ میری نظر ہے کہ اسلامی معاشرے کے کسی حصے میں بھی، خواہ خود ایران کے اندر ہو یا مختلف ممالک میں، اگر مسلمان خواتین کے بارے میں کوتاہی نظر آتی ہے، تو اس میں تھوڑے مقصر خود مرد بھی ہیں اور تھوڑی مقدار میں خود خواتین بھی اس تقصیر میں شامل ہیں۔ کیونکہ جس کسی کو سب سے پہلے خواتین کی اسلامی حیثیت اور مقام و منزلت کو پہچانا اور اس کا دفاع کرنا چاہیے، وہ خواتین ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ خدا، قرآن اور اسلام نے ان کے لیے کیا احکامات صادر کیے ہیں، ان کے ذریعہ خواتین سے کیسا امر مطلوب ہے، اور ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کو کون معین کرے گا۔ ضروری ہے کہ خواتین اپنے بارے میں اسلامی احکامات اور اسلام کی ان توقع کو جانیں، ان کا دفاع کریں اور ان کے حصول کی کوشش کریں۔ اگر وہ یہ سب امور انجام نہ دیں، تو وہ افراد جو کسی بھی قدر کے شناسا اور پابند نہیں ہیں، وہ خواتین پر ظلم و ستم کریں گے، جیسا کہ آج مغربی دنیا اور اس دیار غربت میں رائج مادی نظاموں کے زیر سایہ خواتین کے لیے لگائے جانے والے ظاہری خوبصورت نعروں کے باوجود سب سے زیادہ ظلم مغربی مرد اپنی عورتوں پر کر رہے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی پر، بھائی اپنی بہن پر اور شوہر اپنی بیوی پر۔ دنیا میں دیے گئے عدالت شمار کے مطابق خواتین بیویوں، بہنوں یا حتیٰ بیٹیوں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم و آبرو ریزی اور ان کے حقوق کی پائمالی ان افراد کی طرف سے ہوتی ہے جو مغربی نظاموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی معاشرتی نظام میں معنوی اقدار حاکم نہ ہوں اور خدا کا وجود دلوں میں نہ ہو تو مرد اپنی جسمانی ساخت پر بھروسہ کرتے ہوئے خواتین پر ظلم و ستم کی راہ کو اپنے لیے کھلا پائے گا۔ خواتین پر ظلم کی راہ میں مانے دو چیزیں، دو چیزیں خواتین پر ظلم و ستم کی راہ میں مانے بن سکتی ہیں، ایک خدا، قانون اور ایمان وغیرہ کا خیال رکھنا، اور دوسری خود خواتین ہیں جو اپنی انسانی اور خدائی حقوق کو اچھی طرح پہچانیں اور ان کا دفاع کریں اور حقیقی طور پر انہیں چاہیں اور حاصل کریں۔ اس سلسلے میں اسلام افراط و تفرید سے دور ایک درمیانی راستے کو متعارف کراتا ہے، نہ خود عورت کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی مرد و عورت کی طبیعت و مزاج کو نہ کا متعارف کردہ راستہ ہے کہ جس کی مختصر طور پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری فصل، اسلام خواتین کے کمال، راہ حصول اور طریقہ کار کو معین کرتا ہے۔ الف، معنوی کمال اور روحانی رشد کا میدان۔ اسلام نے خواتین کی فعالیت کے لیے تین میدانوں کو معین کیا ہے۔ پہلا میدان خود خواتین کے معنوی کمال اور روحانی رشد کا میدان ہے۔ اس میدان میں فعالیت، ترقی اور عروج کے لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مرد معنوی اور روحانی لحاظ سے بلند ترین مقامات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور ایک عورت بھی اعلیٰ ترین درجات پر کمند ڈال سکتی ہے۔ ایک مرد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اونچے مقام کو پا سکتا ہے تو ایک عورت بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تاسی اور تقلید میں اعلیٰ درجات کو حاصل کر سکتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے دو مثالی خواتین کا تذکرہ زن فرعون اور حضرت مریم۔ قرآن مجید جب با ایمان انسانوں کے لیے کوئی مثالی نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے تو مردوں سے مثال نہیں لاتا بلکہ خواتین میں سے ایک مثال کو بطور مثالی نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خداوند متعال مومن اور نیک انسانوں میں سے دو خواتین کو بطور مثال اور آئیڈیل کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، یعنی جب خداوند عالم انسانیت اور معنوی کمال کے لیے مثالی نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے تو پیغمبروں، عظیم مردوں اور علمی و دینی شخصیات کا ذکر کرنے کے بجائے دو خواتین کو نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک زن فرعون ہے، یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر کی طاغوتی اور سرکش قدرت سے لڑنے کے لیے ڈٹی رہی، اور وہ عورت جو اپنے پورے استقلال کے ساتھ قدرت مند فرعون نامی اور فرعون صفت شوہر کے سامنے ثابت قدمی سے ڈٹی رہی۔ عورت کی عظمت یہاں ہے کہ اس کا شوہر ضلالت و گمراہی کے راستے کو اس پر مسلط نہ کر سکے، خواہ وہ شوہر فرعون جیسا یا اس جیسی طاقت و قدرت کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ لاکھوں مرد فرعون کی قدرت و طاقت کے سامنے تسلیم اور اس کے ارادے کے اسیر و غلام ہیں، لیکن خود اس مرد کی بیوی خود اس کے گھر میں اس کے ارادوں اور قدرت کی اسیر نہیں ہے بلکہ آزاد ہے اور وہ خدا پر ایمان لاتی ہے، فرعون کے راستے کو خیر آباد کہتی ہے اور اس کے مقابلے میں راہ خدا اور راہ حق کا انتخاب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے عظیم و شائستہ اور قابل مثال انسان کی حیثیت سے نہ صرف خواتین سے بلکہ تمام نوع انسان سے منتخب کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال، دختر حضرت عمران، مادر حضرت عیسیٰ حضرت مریم ہیں۔ مریم وہ جوان لڑکی ہے کہ جو اپنے شہر کے تمام مردوں کی تہمت اور بدترین اور کثیف ترین سوء زن کے مقابلے میں مضبوط کوہ کی مانند جمی رہی، اور خدا نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے کلمت اللہ اور روح کو اس کے پاکیزہ دامن میں قرار دیا۔ وہ خدا کے نبی کی تربیت اپنے ذمے لیتی ہے اور اپنے فرزند کو اس زمانے کی تاریک دنیا کی نورانیت کا باعث بناتی ہے۔ یہ دو خواتین ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں نور افشانی کی ہے۔ یہ سب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس امر میں اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں کہ ان تمام انسانوں کی کثیر تعداد میں سے کہ جہاں اولین و آخرین کی خلائق جمع ہیں، جب خداوند عالم عالم بشریت سے دو انسانوں کو مثال اور نمونے کے طور پر انتخاب کرتا اور انہیں متعارف کرانا چاہتا ہے، تو صرف دو خواتین کو منتخب کرتا ہے، نہ کہ دو مرد یا ایک مرد ایک عورت، بلکہ صرف اور صرف دو خواتین۔ بس اس پہلے میدان یعنی انسانی روحانی ترقی اور معنوی کمال کے میدان میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت مرد کے مثل اور مرد عورت کی مانند، دونوں قرب خدا اور روحانیت کے اعلیٰ مدارج و مراتب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، خداوند عالم نے اسلام، ایمان، اطاعت، صداقت، صبر، خشوع و فروتنی، صدقہ دینے، روزے داری، شرمگاہ کی حفاظت اور ذکر الہی جیسے اہم ترین معنوی امور میں مرد و عورت کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا ہے۔ خدا نے ان مرد و خواتین کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ یہ وہ پہلا میدان ہے کہ جہاں مرد و عورت میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ بے اجتماعی فعالیت کا میدان، دوسرا میدان کہ جہاں خواتین اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہیں، وہ اجتماعی فعالیت کا میدان ہے، خواہ وہ فعالیت اقتصادی ہو یا سیاسی، یا خاص معنوں میں اجتماعی فعالیت ہو یا تحصیل علم اور تحقیق و ریسرچ، تعلیم و تدریس اور راہ خدا سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں جدوجہد اور محنت کرنا ہو۔ ان تمام شعبہ زندگی میں مختلف قسم کی فعالیت اور محنت و جد و جہد کرنے میں مرد و عورت میں اسلام کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مرد کو تحصیل علم کا حق ہے عورت کو نہیں، مرد تدریس کر سکتا ہے عورت نہیں، مرد اقتصادی و معاشی میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے عورت کو اقتصاد و معیشت سے کیا سروکار، اور مرد سیاسی فعالیت انجام دے سکتا ہے عورت کا سیاست سے کیا کام، تو نہ صرف یہ کہ اس کہنے والے نے اسلام کی منطق کو بیان نہیں کیا، بلکہ برخلاف اسلام سخن اس کے لبوں پر آئی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسانی معاشرے اور زندگی کے تمام شعبوں سے مربوط فعالیت میں مرد و عورت دونوں کو شرکت کی اجازت ہے اور دونوں اس امر میں مشترک ہیں۔ ہاں البتہ بعض ایسے کام ہیں جو خواتین کے کرنے کے نہیں ہیں، چونکہ ان کی جسمانی ساخت اور ان کی طبیعت و مزاج اور فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بعض کام ایسے ہیں جنہیں انجام دینا مرد کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ اس کی جسمانی، اخلاقی اور روحی صفات و عادات سے میل نہیں کھاتے۔ اس موضوع کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت اجتماعی فعالیت کے میدان میں سرگرم عمل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کاموں کی تقسیم در حقیقت امکانات، شوق اور اس کام کے تقاضوں اور اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ اگر عورت شوق رکھتی ہو تو وہ معاشرتی زندگی سے مربوط مختلف قسم کی اجتماعی فعالیت کو انجام دے سکتی ہے۔ اجتماعی فعالیت اور حجاب حدود کی رعایت، البتہ ان فعالیت کی انجام دہی کے لیے کچھ اصول و قوانین کو معین کیا گیا ہے کہ یہ اصول و قوانین عورت اور اسے فعالیت کی اجازت دینے سے مربوط نہیں ہیں، بلکہ مرد و عورت کے باہمی اختلاط اور بے مہار میل و جول اور رابطے سے مربوط ہے کہ جن کو اسلام بہت زیادہ خاص مسائل کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں اور تمام مقامات، شاہراہوں، اداروں، کارخانوں وغیرہ میں اپنے درمیان ایک حد و فاصلے کے قائل ہوں، اور اسی لیے مرد و عورت کے درمیان حجاب اور اسی سے مربوط حدود و قوانین کو وضع کیا گیا ہے۔ مرد و عورت کا باہمی اختلاط اور میل جول مردوں کے آپس میں یا خواتین کے آپس میں میل جول اور رابطے جیسا نہیں ہے، لہٰذا ان تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی مرد حضرات بھی ان قوانین اور حدود کا خیال رکھیں اور خواتین بھی حجاب و حدود کی پابندی کریں۔ اگر مرد و عورت کے باہمی رابطے اور میل جول کی روش میں اسلامی احکامات و حساسیت کو مد نظر رکھا جائے تو اجتماعی فعالیت کے میدان کے وہ تمام کام جو مرد انجام دے سکتے ہیں، خواتین بھی اگر جسمانی قدرت اور شوق کی مالک ہوں اور فرصت و وقت رکھتی ہوں، وہ کام انجام دے حق حاصل ہے۔ بعض لوگ اس فکر کے حامل ہیں کہ لڑکیوں کو تعلیم ان تمام مضامین میں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں جو ان کے لیے سود مند اور مفید ہیں اور انہیں شوق بھی ہے۔ انسانی معاشرے کو تعلیم یافتہ لڑکیوں اور خواتین کی ضرورت ہے، جیسا کہ وہ تعلیم یافتہ لڑکوں اور مرد حضرات کا نیاز مند ہے۔ البتہ تحصیل علم کے ماحول کو لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے صحیح و سالم اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ملکی جامعات کو چاہیے کہ وہ قوم کے بچے بچیوں کو حصول تعلیم کے لیے امن و سکون کا ماحول فراہم کریں۔ کوچہ و بازار عزت و آبرو اور اخلاق کی حفاظت کے لحاظ سے قابل اطمینان ہوں، اور اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر یہ امن و سکون حاصل ہو جائے تو کوچہ و بازار، جامعات اور اسکول و کالج میں بھی امن ہوگا اور افراد کو اخلاقی اور فکری سالمیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ اعلیٰ عہدیداروں اور والدین کا کام ہے۔ تو ایسے ماحول میں مسلمان لڑکے، لڑکیاں اور مرد و خواتین سب اپنی فعالیت کو بطریق احسن انجام دے سکیں گے۔ معاشرتی زندگی میں حجاب کے فوائد۔ اس قسم کے بے مہار میل جول اور روابط و تعلقات کا سد باب کرنے اور اخلاقی حدود کی حفاظت کے لیے اسلام نے خواتین کے لیے حجاب کو معین کیا ہے۔ خود یہ حجاب خواتین کو ایک قسم کی حفاظت اور امن و سکون عطا کرتا ہے۔ ایک باحجاب مسلمان عورت نہ صرف یہ کہ امن و سکون کا احساس کرتی ہے، بلکہ مسلمان مرد بھی راحت و آرام پاتے ہیں۔ جہاں بھی حجاب کو خواتین سے لے کر انہیں عریانی و فحاشی سے نزدیک کیا جائے تو سب سے پہلے خود خواتین اور اس کے بعد مردوں اور نوجوانوں سے آرام و سکون چھین لیا جائے گا۔ اسلام نے معاشرے کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے اور آرام و سکون کی حفاظت کے لیے حجاب کو واجب کیا ہے، تاکہ خواتین معاشرے میں بآسانی اپنے امور کو انجام دے سکیں اور مرد اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے عہدہ برا ہو سکیں۔ یہ حجاب اسلام کے شاندار احکامات میں سے ایک حکم ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہی ہے کہ جسے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے دوسرے بہت سے فوائد بھی ہیں کہ جن کی جانب بعد میں اشارہ کریں گے۔ معاشرتی زندگی میں خواتین کی فعالیت کی اساسی شرط عفت و پاک دامنی کے حفاظت اور مردوں سے غیر شرعی تعلقات سے دوری۔ پس اس دوسرے میدان میں کہ جو اجتماعی، سیاسی، علمی اور دوسری قسم کی فعالیت کا میدان ہے، ایک مسلمان عورت کو ایک مسلمان مرد کی طرح فعالیت کا حق حاصل ہے، مگر زمانے کے تقاضوں کے ساتھ، یعنی وہ معاشرتی زندگی میں جس خلا اور جس ذمہ داری کا اپنے دوش پر احساس کریں انہیں انجام دیں۔ مثلا ایک لڑکی چاہتی ہے کہ طب کے شعبے میں قدم رکھے اور ڈاکٹر بنے، یا اقتصاد کے میدان میں اپنی ماہرانہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، یا دیگر علمی مضامین میں فعالیت انجام دے، یا جامعہ میں تدریس کرے، یا سیاسی میدان میں مردوں کا بوجھ ہلکا کرے، یا صاحب قلم یا ایڈیٹر بن کر ادب و معاشرے کی خدمت کرے، تو اس کے لیے تمام راستے کھلے ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ کہ وہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرے اور مرد و عورت کے درمیان بے مہار میل جول اور غیر شرعی تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کرے، تو ایسے اسلامی معاشرے میں مرد و عورت دونوں کے لیے راہ کھلی ہے۔ ہمارے اس مطلب پر گواہ وہ تمام اسلامی آثار ہیں کہ جو اس سلسلے میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی احکام و فرائض ہیں کہ جو مرد و عورت کو یکساں طور پر اجتماعی ذمہ داریاں عطا کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے حالات سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات دنیا اسلام سمیت پوری دنیا کے مسائل کی نسبت احساس ذمہ داری کریں اور ان پر توجہ دیں، چونکہ یہ ایک اسلامی وظیفہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کے مطابق، خواہ اسلام ہو یا ایمان کی مضبوطی، خداوند متعال کی اطاعت گزاری ہو یا خشوع اور فروتنی، راہ خدا میں صدقہ دینا ہو یا روزے داری، صبر و استقامت ہو یا آرام کریں، تو معاشرتی اور اجتماعی فعالیت ان کے لیے مکمل طور پر مباح، جائز اور مطلوب ہے۔ خواتین اس شرط کے ساتھ معاشرے میں اپنا بھرپور فعال ادا کریں اور معاشرے میں موجود اپنی نصف طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے کو خوش بخت بنائیں۔ اس وقت خواتین بھی معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ تحصیل علم میں مشغول ہیں، تو اس کے اجتماعی و انفرادی فوائد اس زمانے کی بنسبت دگنے ہوں گے کہ جب معاشرے میں صرف مردوں کو تحصیل علم کا حق حاصل ہو۔ خواتین کی تدریس سے وابستگی کے وقت معاشرے میں معلمین کی تعداد اس تعداد سے دو برابر ہوگی کہ جب صرف مرد تدریس کریں۔ ملکی تعمیر و ترقی، تعمیر نو، اقتصادی میدان میں آگے قدم بڑھانے، منصوبہ بندی کرنے، ایک ملک، شہر، گاؤں اور گھریلو اور شخصی امور میں مطالعہ کرنے جیسے اہم امور میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ذمہ دار ہیں اور سب کو یہ کام انجام دینے چاہیے۔ مسلمان اب یہی یورپی ہی تھے کہ جو نصف صدی قبل عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے ذاتی مال و ثروت میں اپنی مرضی کے متعلق تصرف کرے۔ یعنی ایک یورپی یا امریکی عورت 50-60 سال قبل اگر لاکھوں روپے کی مالک بھی ہوتی تو اسے یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنی خوشی اور ارادے سے اسے خرچ کر سکے۔ وہ ہر صورت میں اپنے مال و دولت کو اپنے شوہر، باپ یا بھائی کے اختیار میں دے دیتی، اور وہ لوگ اپنے میل اور ارادے سے اس عورت کی دولت ہو یا نہ ہو، اس میں اس کے باپ کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلامی قوانین کی روح سے عورت اپنے مال و دولت اور جمع پونجی کو استعمال میں لائے اور اس میں سے وہ کسی کے اذن و ارادے کی محتاج نہیں ہے۔ خواتین کے اقتصادی استقلال اور آزادی کی حمایت کرنے میں دنیا اسلام سے 13 صدیاں پیچھے ہے۔ اسلام نے اس امر کو 13 صدی قبل بیان کیا ہے، لیکن یورپ میں ابھی 40-50 سال اور بعض دیگر ممالک میں اس مدت سے بھی کم عرصہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے کی عورت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مال و ثروت میں تصرف کرے۔ اسلام اس جہت سے بھی بہت آگے ہے۔ جیم، گھریلو زندگی کا میدان۔ خواتین کی فعالیت کا تیسرا اہم ترین میدان ان کی گھریلو اور خاندانی زندگی ہے۔ ہم نے معنوی کمال میں عورت کے کردار پر روشنی ڈالی ہے اور ہر قسم کی اجتماعی فعالیت کے لیے اسلامی احکام کو بھی بیان کیا ہے، لیکن اس تیسرے حصے میں ہم گھریلو اور خاندانی زندگی میں عورت کے اہم کردار کو بیان کریں گے۔ یعنی ایک عورت ایک بیوی اور ماں کے روپ میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہاں اسلام کے احکامات اتنے زیادہ نورانی اور باعث فخر ہیں کہ انسان جب ان احکامات کا مشاہدہ کرتا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ شوہر کا انتخاب۔ عورت ایک بیوی اور ہمسر کی حیثیت سے مختلف مراحل زندگی میں اسلام کی خاص لطف و عنایت کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں شوہر کے انتخاب کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی نظر میں عورت انتخاب شوہر کے مسئلے میں بالکل آزاد ہے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شوہر اور اس کے جیون ساتھی کے انتخاب میں اس پر کوئی چیز، یہاں تک کہ اس کے بھائیوں، باپ یا اس کے عزیز و اقارب اگر یہ چاہیں کہ اپنی رائے یا مرضی و پسند کو اس پر تھوپیں کہ تم صرف فلاں شخص سے ہی شادی کرو، تو انہیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ اسلام کی نظر ہے۔ لوگوں کے جاہلانہ آداب و رسوم اور ہیں اور اسلامی احکامات اور۔ البتہ اسلامی معاشرے میں تاریخی پیچ و خم کے نتیجے میں جاہلانہ عادات و رسوم کا وجود رہا ہے۔ یہ جاہلانہ عادات و رسوم آج بھی بعض ممالک میں موجود ہیں، خود ہمارے ملک کے بعض شہروں میں بھی موجود ہیں۔ فرض کیجئے، جیسا کہ مجھے علم ہے کہ بعض قبائل میں ہر لڑکی کے چٹزاد بھائی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس لڑکی کی شادی کے بارے میں اظہار رائے کرے، یہ کام غلط ہے، اسلام نے کسی کو ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ حقیقت سے بے خبر اور جاہل مسلمان جو بھی کام کریں اسے اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ جاہلانہ عادات و رسوم ہیں۔ جاہل اور حقیقت سے بے خبر مسلمان جاہلانہ آداب و رسوم کے مطابق بہت سے ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جن کا اسلام اور اس کے نورانی احکامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کو مجبور کرے کہ تم اپنے چچازاد بھائی سے ہی شادی کرو تو اس نے خلاف شریعت کام انجام دیا ہے۔ اگر کوئی اس لحاظ سے کہ وہ ایک لڑکی کا چچازاد بھائی ہے اس نے خود کو یہ حق دیا ہے کہ اسے شادی کرنے سے منع کرے اور اس سے کہے کہ چونکہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی، بس میں تم کو کسی اور سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، لڑکی کا چٹزاد بھائی اور جو بھی اس کی اس فعل میں مدد کرے گا وہ خلاف شریعت اور حرام فعل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس فعل کا حرام اور خلاف شریعت ہونا بہت ہی واضح ہے اور فقہاء اسلام میں اس بارے میں متفق القول ہیں۔ اگر فرض کریں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنے اختلافات، مثلاً خون ریزی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کریں کہ یہ قبیلہ ایک لڑکی کو اس کی اجازت کے بغیر اور مرضی کے خلاف دوسرے قبیلے کے حوالے کر دے، یہ کام خلاف شریعت ہے۔ البتہ ایک وقت خود لڑکی سے اجازت لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ لڑکی ہے، لڑکے کو چاہتی ہے، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ دوسرے قبیلے کے ایک نوجوان سے شادی کرے کہ اس طرح دونوں قبیلوں کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر لڑکی کو اس کام کے لیے مجبور کیا جائے تو یہ کام شریعت کے سراسر اقتدائی سے خواتین کی مدد کرنے کو مد نظر رکھا ہے۔ چونکہ بہت سے مرد خواتین پر ظلم و ستم کرتے تھے تو اسی لیے اسلام ان کے ظلم کے سامنے ڈٹ گیا ہے۔ جب ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے تو اسلام کی نظر میں گھر کے اندر مرد اور عورت دونوں زندگی میں شریک ہیں اور دونوں کو چاہیے کہ آپس میں محبت کا سلوک کریں۔ مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بیوی پر ظلم کرے، اور بیوی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے وہ شوہر سے ناحق بات کہے۔ گھرانے اور خاندان میں مرد و عورت کے رابطے اور تعلقات بہت ظریف ہیں۔ خداوند عالم نے مرد و عورت کی طبیعت و مزاج اور اسلامی معاشرے اور مرد و عورت کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان احکامات کو معین کیا ہے۔ شوہر صرف چند جگہ کہ میں صرف ایک مقام کو صراحت سے بیان کرنے پر ہی اکتفا کروں گا اور دیگر مقام کو یہاں بیان نہیں کروں گا، اپنی بیوی کو حکم دینے کا حق رکھتا ہے اور بیوی پر لازم ہے کہ اسے بجا لائے۔ وہ مقام کہ جسے میں صراحت کے ساتھ بیان کروں گا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانے پر روک سکتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ نکاح میں اس بارے میں کوئی شرط نہ رکھی گئی ہو۔ اگر نکاح میں شرط نہیں لگائی گئی ہو تو مرد بیوی کو روک سکتا ہے۔ یہ احکام الہی کے پیچیدہ اسرار و رموز میں سے ایک راز ہے اور یہ حق صرف شوہر کو دیا گیا ہے، حتیٰ باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ایک باپ بھی اپنی بیٹی کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتا کہ اگر تم باہر جانا چاہو تو مجھ سے اجازت لو، نہ باپ کو یہ حق حاصل ہے اور نہ بھائی کو اپنی بہن کے لیے حق دیا گیا ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کے لیے اس حق کا مالک ہے۔ البتہ خواتین نکاح کے وقت کچھ شرائط کو نکاح میں درج کروا سکتی ہیں اور ان شرائط پر میاں بیوی دونوں کو سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ بنابراین اگر کسی ان شرط کو نکاح کے ذیل میں لکھیں تو یہ دوسری بحث ہے، لیکن پہلے مرحلے میں خداوند عالم نے شوہر کو اپنی بیوی کی نسبت یہ حق عطا کیا ہے۔ ایک دو اور ایسے مقامات ہیں کہ جہاں بیوی پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ مستحکم گھرانے کے لیے میاں بیوی کی صفات و عادات سے استفادہ۔ یہ سب احکامات مرد و عورت کی طبیعت و مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے صادر کیے گئے ہیں۔ مرد و عورت دونوں کے مزاج و فطرت کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ گھرانے کے اندر مردوں کے فرائض کاموں اور مردانہ حوصلے اور جذبے کی عورت سے ہرگز توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور اسی طرح گھر کے ماحول میں بیوی کی نسوانہ خصوصیات کی مرد سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دونوں کی اپنی اپنی فطری اور روحی صفات و خصوصیات ہیں کہ عالم بشریت، معاشرے اور مرد و عورت کے اجتماعی نظام کی مصلحت یہی ہے کہ گھرانے میں دونوں کی خصوصیات و عادات کا اپنے اپنے مقام پر خاص خیال رکھا جائے۔ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو شوہر بھی خوش بخت ہوگا اور بیوی بھی خوشحال رہے گی۔ ایسے ماحول میں کسی کو کسی پر ظلم کرنے، زبردستی اپنی بات منوانے اور دوسرے سے اپنی خدمت کرانے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ بعض مرد حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے مربوط تمام کاموں کو انجام دے۔ البتہ گھر کے ماحول میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی شوق اور میل سے ایک دوسرے کے کاموں اور امور کو انجام دیتے ہیں۔ اپنے میل و رغبت سے کسی کام کو انجام دینے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی یہ خیال کرے یا اس طرح کا رویہ اختیار کرے کہ اس کی بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ایک نوکرانی کی مانند خدمت کرے۔ اسلام میں ایسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تربیت اولاد۔ گھر اور گھرانے میں خواتین کے من جملہ فرائض میں سے ایک فریضہ تربیت اولاد ہے۔ وہ خواتین جو گھر سے باہر اپنی مصروفیات کی وجہ سے صاحب اولاد ہونے میں پس و پیش سے کام لیتی ہیں تو وہ در حقیقت اپنی زنانہ اور بشری طبیعت و مزاج کے خلاف اقدام کرتی ہیں۔ خداوند عالم ان کے اس کام سے راضی نہیں ہے۔ وہ خواتین جو اپنے بچوں، تربیت اولاد، بچے کو دودھ پلانے اور اسے اپنی محبت بھری آغوش میں پرورش کرنے کو ان کاموں کے لیے کہ جن کا وجود ان خواتین پر موقوف نہیں ہے، ترک کر دیتی ہیں تو وہ غلطی کا شکار ہیں۔ تربیت اولاد کی بہترین روش یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی محبت و چاہت کے سائے میں، اپنی ماں کی آغوش میں پرورش پائے۔ جو خواتین اپنی اولاد کو خدا کے عطا کیے ہوئے اس عطیے سے محروم کرتی ہیں وہ غلطی کا ارتکاب کر رہی ہیں، اور اس سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد کے نقصان کے لیے اقدام کیا ہے بلکہ وہ اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی ضرر و زیاں کا باعث بنی ہیں۔ اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ خواتین کے اہم ترین وظائف میں ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت و چاہت، صحیح تربیت اور اپنے دل کی پوری توجہ اور تربیت کے اصولوں پر توجہ دیتے ہوئے اس طرح پرورش دیں کہ یہ انسانی موجود، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، جب بڑا ہو تو روحی لحاظ سے ایک سالم انسان اور نفسیاتی الجھنوں سے دور ہو، اور ذلت و بدبختی اور ہلاکت و مصیبت کہ جس میں آج مغرب و یورپ اور امریکی نوجوان نسل گرفتار ہے، اس کے بغیر پرورش پائے۔ خاندانی نظام زندگی کی اہمیت سے روگردانی۔ میری عزیز بہنوں، آپ مشاہدہ کیجئے کہ مغربی خواتین کے اپنے گھرانوں، خاندانوں اور اولاد کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے مغربی معاشرے کی نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں آج لاکھوں تباہ حال اور برے نوجوان 10-12 سال کی عمر میں اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی ممالک ہیں کہ جہاں مادی تہذیب و تمدن اپنے عروج پر ہے، جن کے بڑے بڑے محل و قصر، بڑے اور ترقی یافتہ ایٹمی پلانٹ، 100 منزلہ سے زیادہ سر بفلک عمارتیں، اور علمی اور ٹیکنالوجی ترقی اور پیش رفت، زبان زر خاص و عام ہے، ایسے ماحول میں یہ نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، قاتل ہیں، اسمگلنگ، منشیات، سگریٹ اور دیگر قسم کے نشوں میں گرفتار ہیں۔ ان سب کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مغربی عورت گھر، گھرانے اور خاندانی نظام زندگی کی قدر و قیمت سے غافل ہے۔ گزشتہ زمانے میں مغربی خواتین کی یہ حالت نہیں تھی، 40-50 سال سے مغربی خواتین کی حالت خصوصاً امریکہ اور بعض یورپی ممالک میں روز بروز بدتر ہوتی چلی گئی ہے۔ جس دن سے مغربی خواتین نے اس غلط راہ پر قدم اٹھایا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ 30-40 یا 50 سال میں ان کا ملک و معاشرہ اس حالت سے دوچار ہو جائے گا کہ 12 سالہ لڑکا ریوالور سے گولی چلائے یا تیز خنجر اپنی جیب میں رکھ کر پھرے، یا رات یا دن کے کسی حصے میں نیو یارک، لندن یا دوسرے مغربی شہروں کی سڑکوں کے گوش و کنار پر کسی کو قتل کرے اور بغیر کسی چیز کا ملاحظہ کیے ہوئے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ یہ ہے ان کی حالت زار۔ جب کسی معاشرے میں خاندان اور گھرانے کا شیرازہ بکھر جائے تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ عورت گھرانے کی بانی اور محافظ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ عورت ہی ہے جو ایک گھرانے اور خاندان کو وجود ملاتی ہے، اور اس کا دوام بھی اسی کے وجود پر سے وابستہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، ایک گھرانے کو تشکیل دینے والا بنیادی اور اساسی عنصر عورت ہے، نہ کہ مرد۔ مرد کے بغیر ممکن ہے کہ کوئی گھرانہ وجود رکھتا ہو، یعنی فرض کیجئے کہ کوئی ایسا گھرانہ ہو کہ جہاں مرد موجود نہ ہو یا وہ انتقال کر گیا ہو، اور گھر کی عورت اگر عاقل، مدبر اور گھریلو ہو تو وہ اپنے گھرانے کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ بنابراین یہ عورت ہی ہے جو نہ صرف یہ کہ گھرانے کو وجود میں لانے کا باعث بنتی ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ گھرانے اور خاندان میں عورت کے کردار پر اسلام کی اتنی اہمیت دینے اور تاکید کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر عورت اپنے گھرانے اور خاندان سے مخلص ہو، اس سے عشق و محبت کرے، اپنی اولاد کی تربیت پر اہمیت دے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، انہیں اپنا دودھ پلائے، اپنی آغوش میں پرورش دے، قرآنی قصوں، اسلامی احکامات، سبق آموز کہانیوں اور اسلامی آداب وغیرہ کے ذریعے ان کی ثقافتی ضرورتوں کو پورا کرے، اور ہر لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے مادی غذاؤں کی مانند انہیں اپنے بچوں کی روح کے ذائقے میں ڈالے، تو اس معاشرے کی نسلیں پختہ، رشید اور کامیاب نسلیں ہوں گی۔ یہ ہے عورت کا ہنر اور فن، اور یہ امور اس کے تحصیل علم، تدریس، ملازمت، فعالیت اور سیاست وغیرہ جیسے اہم میدان میں قدم رکھنے سے کوئی منافات نہیں رکھتا ہے۔ گھریلو اور اجتماعی فعالیت میں توازن ضروری ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں خواتین میدان جنگ میں زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے علاوہ، کہ یہ کام سب سے زیادہ خواتین کے ذمے تھا، حتیٰ نقاب کے ساتھ بھی اس زمانے کی سخت اور دو بدو جنگ کے باوجود شمشیر بھی چلاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیتیں، ان کی اسلامی تربیت کرتیں اور ساتھ ہی اپنے حجاب کی پوری طرح حفاظت بھی کرتی تھیں، کیونکہ ان تمام امور میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ بعض لوگ افراد کا شکار ہیں اور بعض لوگ تفرید کا۔ کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ اجتماعی فعالیت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم گھر، شوہر اور بچے داری کریں، بس ہمیں اجتماعی فعالیت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ گھر، شوہر اور بچے داری کے مسائل اور جھمیلے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے کہ ہم اجتماعی اور معاشرتی امور میں قدم رکھیں، بس ہمیں گھر بار کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے۔ یہ دونوں فکر غلط ہیں، نہ اسے اس کی خاطر اور نہ اسے اس کی وجہ سے چھوڑنا چاہیے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی میں خواتین کا کردار۔ آئلی اور خاندانی نظام زندگی میں ایک مسلمان عورت اپنے گھرانے میں بہت سے وظائف کی حامل ہے کہ جو گھرانے میں اس کے بنیادی رکن ہونے، تربیت اولاد، ہدایت اور شوہر کی روحی تقویت کرنے سے عبارت ہیں۔ ایران میں شاہی طاغوتی حکومت سے مقابلوں میں بہت سے مرد میدان مبارزہ میں نبرد میں مصروف تھے، لیکن ان کی خواتین نے انہیں اجازت نہیں دی کہ وہ شاہی حکومت سے مقابلے کو جاری رکھیں، کیونکہ ان میں اس بات کی قوت نہیں تھی کہ وہ مقابلے کی سختیوں کو تحمل کریں۔ اس کے برخلاف بہت سی خواتین اس مبارزے کی راہ میں استقامت اور ڈٹے رہنے پر نہ صرف یہ کہ اپنے شوہروں کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، بلکہ ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہمتیں کو بلند رکھنے کے لیے روحی طور پر ان کی پشت پناہی بھی کرتی تھیں۔ سن 1977 اور سن 1978 کے عوامی مظاہروں میں، جبکہ ملک کے کوچہ و بازار سب عوام سے بھرے پڑے تھے، تو خواتین اپنے شوہروں اور بچوں کو مظاہروں، شاہی حکومت سے مبارزے و مقابلے کرنے اور عوامی رضاکار فوجی کو فعال بنانے میں اہم اور کلیدی کردار کی حامل تھیں۔ انقلاب اور 8 سالہ تھوپی گئی جنگ کے دوران ہماری ماؤں نے اپنے بیٹوں کو راہ اسلام میں سر بکف مجاہدوں اور دلیروں میں، جبکہ بیویوں نے اپنے شوہروں کو صاحب استقامت اور مضبوط انسان میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ ہے اولاد اور شوہر کے لیے بیوی کا کردار اور اس کے عمل کی تاثیر۔ یہ وہ کردار ہے کہ جب ایک عورت اپنے گھر میں ادا کر سکتی ہے، اور یہ اس کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے، اور میری نظر میں عورت کا یہ کام اس کے سب سے اہم ترین کاموں میں شامل ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت اور زندگی کے بڑے بڑے میدانوں اور امتحانوں میں قدم رکھنے کے لیے شوہر کی روحی طور پر مدد کرنا ایک عورت کے اہم ترین کاموں میں شامل ہے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہماری مسلمان ایرانی خواتین نے اس میدان میں بھی سب سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں۔ البتہ ایران کی شجاع، ہوشیار، استقامت اور صبر کرنے والی خواتین نے انقلاب اور جنگ کے زمانے میں، خواہ محاذ جنگ پر ہوں یا محاذ جنگ کے پیچھے یا پھر گھر کی چار دیواری کے اندر، بالعموم تمام میدانوں میں بہت فعال کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی سیاست، ثقافت اور انقلاب کے میدانوں میں بھی عالمی دشمنوں کے مقابلے میں اپنا کردار بھرپور ادا کر رہی ہیں۔ وہ افراد جو ہمارے وطن اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کا تجزیہ و تحلیل کرنا چاہتے ہیں، جب ان مصمم ارادوں، اس آگاہی اور شعور و شوق کا مشاہدہ کریں گے، تو ایرانی قوم اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کے مقابلے میں ستائش و تعظیم کا احساس کریں گے۔ تیسری فصل، خواتین پر مغرب کا ظلم و ستم اور اسلام کی خدمات۔ الف، پہلی خدمت، انسانی اقدار کے سوداگروں کا ظلم اور اسلام کی پہلی خدمت۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اور ان کا تذکرہ مسلمان خواتین کے لیے بہترین فرصت ہے تاکہ اسلامی افکار و تعلیمات کی روشنی میں ایک مسلمان عورت اور خواتین کی قدر و قیمت اور اہمیت پر بھرپور توجہ دی جا سکے۔ دیگر امور کی طرح خواتین بھی انسانی اقدار کے سوداگروں کے ہاتھوں ایک جن سے بے متاع بن گئی ہیں۔ وہ افراد جو صنف نازک، خود انسان، انسانی اقدار اور کرامت و بزرگی کے لیے مال و دولت کے علاوہ کسی اور چیز کے قائل نہیں ہیں، کہ افسوسناک بات یہی ہے کہ یہ افراد مغرب کے موجودہ تمدن میں بہت اہم کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواتین کے مسئلے کو زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے لیے ایک سرمایہ اور تجارت و سوداگری کے وسیلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ افراد ہیں اور یوں دنیا کے تمام مردوں اور عورتوں کے اذہان کو ایک بڑی گمراہی اور وسوسے سے دوچار کر رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات اور عورت سے متعلق اسلامی اقدار و احکامات میں غور و فکر، اور مرد و خواتین کی پیش رفت کے لیے اسلامی نظام میں وضع کیے گئے قوانین اور رہنما اصولوں میں سنجیدگی سے تعامل کے ذریعے اپنے تشخص کا اثر نو جائزہ لیتے ہوئے اپنے وجود کو دوبارہ حاصل کرے، اسے چاہیے کہ بے بنیاد مفروضوں اور صہیونزم، سرمایہ داروں اور ثروت اندوز افراد کے وسوسوں میں دبے ہوئے اپنے حقیقی اور اصلی وجود کو نکالے۔ بے دوسری خدمت، عورت کے معنوی کمال، اجتماعی فعالیت اور خاندانی کردار پر بھرپور توجہ۔ اسلام نے زمانے جاہلیت میں خواتین پر ہونے والے ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، خواہ یہ ظلم عورت کی روحانیت و معنویت، فکر اور اسلامی اقدار پر ہو، یا سیاسی میدان میں اس کی فعالیت پر، یا اس سے بھی بڑھ کر گھر اور خاندانی نظام زندگی میں اس کے مؤثر ترین کردار پر۔ مرد و عورت دونوں مل کر معاشرے میں ایک چھوٹے سے اجتماع کو تشکیل دیتے ہیں جسے خاندان یا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اس مختصر سے اجتماع کے لیے معاشرے میں اقدار، احکام اور رہنما اصولوں کو صحیح انداز سے بیان نہ کیا جائے تو عورت پر سب سے پہلا ظلم خود اس کے اپنے گھر میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کے معنوی کمال، اجتماعی فعالیت اور گھرانے میں اس کے بنیادی کردار پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ معنوی مسائل میں بھی خواتین انسان کی معنوی حرکت میں وہ دستہ ہیں جو پیش رفت اور ترقی کے لحاظ سے آگے آگے ہے۔ قرآن جب مومن انسانوں کے لیے مثال بیان کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے زن فرعون کی مثال پیش کی ہے، سورہ تحریم۔ اور جہاں اسلام، ایمان، صبر و صداقت اور اسلامی معنوی اور انسانی اقدار کے حصول کے لیے جد و جہد کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے مسلمان مرد و مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، سورہ احزاب۔ اس آیت اسلام ایمان، اطاعت، سچائی، صبر، فروتنی، صدقہ دینا، روزہ گزاری، عزت و ناموس کی حفاظت اور ذکر الہی جیسی 10 معنوی اقدار کو بیان کیا گیا ہے۔ مرد و عورت دونوں ان معنوی اقدار کے حصول کے لیے شانہ بشانہ حرکت کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال دونوں کو ساتھ تذکرہ کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مردوں، حتیٰ عورتوں کے ذریعے بھی مرد کے لیے جس بت کی ہمیشہ پرستش کی جاتی رہی ہے، اسلام نے ان آیات میں اسے پاش پاش کر دیا ہے، اور وہ سیاسی اور اجتماعی میدان میں عورت کے بیعت کرنے کی اہمیت اور اس پر توجہ دینے کو لازمی امر اور ایک زندہ اور حقیقی مسئلے کی حیثیت سے متعارف کرواتا ہے۔ جیم تیسری خدمت، اسلامی نظام میں خواتین کی جداگانہ بیعت کی اہمیت۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک میں حقوق نسواں کے دفاع میں ان بلند و بانگ نعروں اور اتنے مدعیوں کے باوجود جو تقریباً سب کے سب ہی جھوٹے ہیں، گزشتہ صدی کی ابتدائی دہائیوں تک خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں تھا، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی بات آزادانہ طور پر کہنے اور انتخاب کے حق سے محروم تھیں، بلکہ انہیں ملکیت کے بھی حق سے محروم رکھا گیا تھا، یعنی عورت اپنی میراث میں ملنے والی مال و ثروت کی بھی مالک نہیں تھی، اس کا تمام مال و دولت اس کے شوہر کے اختیار میں ہوتا تھا۔ جبکہ اسلام میں خواتین کے بیعت کرنے، اس کے حق کے مالکیت اور سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں ان کے فعال اور مؤثر ترین کردار کو ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے رسول، جب آپ کے پاس مومنات بیعت کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دیں گی، سورہ ممتحنہ۔ خواتین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی تھیں اور بیعت کرتی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ صرف مرد آ کر بیعت کریں، اور اس بیعت کے نتیجے میں وہ جس چیز کے بارے میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اظہار نظر کریں، اور جس چیز کو بھی قبول کریں، تو خواتین بھی مجبور ہیں کہ ان کی بات کو من و ان قبول کریں۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ خواتین بھی آ کر بیعت کریں اور اس حکومت اور اس اجتماعی اور سیاسی نظام کو قبول کرنے میں شرکت کریں۔ اہل مغرب اس معاملے میں اسلام سے 13 صدیاں پیچھے ہیں، اور آج بڑھ چڑھ کر یہ دعوے کر رہے ہیں۔ مالکیت کے مسئلے میں بھی ایسا ہی ہے، اور سیاسی اور اجتماعی مسائل سے مربوط دیگر شعبوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ دال، چوتھی خدمت۔ حضرت زہرا کی سیرت اسلام میں خواتین کی سیاسی اور اجتماعی کردار پر واضح ثبوت۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہونا، خواہ آپ کے بچپنے کا زمانہ ہو یا ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ میں آپ کی اجتماعی مصروفیات کا زمانہ ہو، آپ ان تمام حالات و واقعات میں کہ جب آپ کے والد گرامی تمام سیاسی اور اجتماعی واقعات و حوادث کا مرکز تھے، بنفس نفیس موجود تھیں۔ یہ سب اسلامی نظام میں ایک عورت کے فعال اور مؤثر اجتماعی کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ البتہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان سب فضائل میں سب سے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ صدر اسلام میں اور بھی بہت سی نامور خواتین تھیں جو اپنی معرفت اور عقل و علم کے لحاظ سے ایک خاص مقام کی حامل تھیں، اور زندگی کے مختلف شعبوں حتیٰ میدان جنگ میں شرکت کرتی تھیں۔ کچھ خواتین تو اپنی شجاعت و شہامت کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر تلوار بھی چلاتی تھیں۔ البتہ اسلام نے خواتین پر ان سب امور کو واجب نہیں کیا ہے، اور ان کے دوش سے یہ بار اٹھا لیا ہے، چونکہ یہ سب امور خواتین کی طبیعت و مزاج، جسمانی ترکیب و ساخت اور ان کے احساسات سے میل نہیں کھاتے۔ ہے پانچویں خدمت، عورت گھر میں ایک پھول ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرد اس بات کا پابند ہے کہ وہ عورت سے ایک پھول کی مانند سلوک کرے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ عورت ایک پھول ہے۔ یہ حقیقت سیاسی، اجتماعی اور تحصیل علم کے شعبے سے مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ گھر میں ایک عورت کے حقیقی کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ عورت ایک پھول ہے، کوئی طاقتور انسان یا پہلوان نہیں ہے۔ یہ خطابین نگاہیں جو یہ گمان کرتی ہیں کہ عورت گھریلو کام کاج کرنے کی پابند ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس بیان کے ذریعے ان تمام غلط اور باطل فکر و خیال کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ عورت ایک پھول کی مانند ہے کہ جس کی ہر طرح سے حفاظت کرنی چاہیے۔ اس جسمی اور روحی لطافت و نرمی والے موجود کو ان نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کی نظر۔ بالخصوص اس حدیث اور بالعموم تمام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کی تمام زنانہ صفات و خصوصیات، احساسات اور امید و آرزوؤں کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس پر کوئی ایسی چیز تھوپی نہیں گئی ہے جو اس کی زنانہ فطرت، نسوانہ عادات و صفات اور ایک پھول کی مانند اس کے نرم و لطیف احساسات اور مزاج سے میل نہیں رکھتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک عورت اور انسان ہونے کے باوجود اس سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ مرد کی طرح سوچے، اس کی طرح کام کرے اور جدوجہد کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم، معرفت، تقوی اور سیاست کے میدان کی راہ اس پر کھلی ہے۔ کسب علم سمیت سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں ترقی کرنے کے لیے اسے شوق بھی دلایا گیا ہے۔ اب مرد سے یہ کہا گیا ہے کہ عورت سے گھر میں زبردستی کام کاج کرانے، اپنی بات تھوپنے، زیادہ روی کرنے، جاہلانہ عادات و اطوار کے ذریعے اپنے مرد ہونے کا لوہا منوانے اور غیر قانونی ہتھکنڈوں کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی نگاہ۔ اسلامی انقلاب میں خواتین کا صبر و استقامت اور معرفت، یہی وجہ ہے کہ جب ایران کی اسلامی تحریک اسلامی انقلاب کی دہلیز تک پہنچی تو ہماری خواتین نے اسلام کی خواتین کے بارے میں اسی نظریے اور تعلیمات کی روشنی میں قدم اٹھائے اور سامنے آئیں۔ اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اور صحیح فرمایا تھا کہ اگر خواتین اس تحریک میں مدد نہ کرتیں تو انقلاب کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یقیناً اگر خواتین انقلاب کے زمانے میں ہونے والے بڑے بڑے عظیم الشان مظاہروں میں شرکت نہیں کرتیں تو انقلاب کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ 8 سالہ تھوپی گئی جنگ کی تمام مدت میں بھی انہی خواتین کی مانند 3-3 شہیدوں اور دیگر شہدا کی مائیں اور بیویاں کہ مجھے ان جیسے ہزاروں افراد سے گفتگو کرنے اور نزدیک سے ان کے احساسات کا مشاہدہ کرنے کا فخر حاصل ہے، اگر اپنے جوان بیٹوں اور مردوں کی فداکاری کے نتیجے میں ان کے زخمی جسموں اور کٹے ہوئے اعضاء و جوارح اور تمام مشکلات کا اپنے ایمان، صبر، استقامت، معرفت اور شعور اور آگہی سے جواب نہیں دیتی تو جنگ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر ان شہدا کی مائیں اور بیویاں بے صبری کا مظاہرہ کرتی تو مردوں کے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ اور شوق شہادت کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے، یہ جوش و خروش سامنے نہیں آتا اور ہمارے معاشرے کو اس طرح جوش و ولولہ اور حوصلہ نہیں ملتا۔ میدان جنگ میں بھی خواتین نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اگر انقلاب کے مختلف مراحل، مظاہروں اور انتخابات سمیت دیگر میدانوں میں خواتین ایثار و فداکاری سے کام نہیں لیتیں اور اپنے فعال کردار کو ادا نہیں کرتیں تو یہ عظیم عوامی تحریک یقیناً آج اس صورت میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ ہے اسلام کی نظر اور اسلامی نظام میں خواتین کا کردار۔ خواتین پر مغرب کا ظلم اور خیانت، اہل مغرب کو خواتین کے بارے میں اپنی خیانت کا ہر صورت میں جواب دہ ہونا چاہیے، کیونکہ مغربی تہذیب و تمدن نے عورت کو کچھ نہیں دیا ہے۔ جہاں کہیں بھی علمی، سیاسی اور فکری پیش رفت اور ترقی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے یہ خواتین کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جہاں بھی یہ صورتحال سامنے آئی ہے، ایران ہو یا دیگر ممالک، سب خود خواتین نے جد و جہد کی ہے۔ وہ چیز جس کو مغرب نے خود پروان چڑھایا اور مغربی تمدن نے جس عمارت کی ٹیڑھی بنیاد رکھی، وہ ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد مرد و عورت کے آزادانہ تعلقات اور عریانی و فحاشی ہے۔ انہوں نے عورت کی نہ صرف یہ کہ گھر میں اصلاح نہیں کی بلکہ عورت کو بے حیائی اور عریانی و فحاشی کی طرف کھینچ کر لے گئے۔ امریکی اور یورپی اخبارات و مطبوعات میں بارہا خواتین کو دی جانے والی اذیت و آزار، مشکلات، بے توجہی اور سنگ دلی کے واقعات اور خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ خواتین کو بے بندوباری، آزادانہ تعلقات اور عریانی و فحاشی کی طرف کھینچنے کے نتیجے میں مغرب کے خاندانی اور آئلی نظام کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں۔ وہاں گھرانے اور خاندان کا شیرازہ روز بروز بکھرتا جا رہا ہے۔ اس بات کا سبب بنا ہے کہ وہ اور گھرانے اور خاندان میں مرد و عورت کی ایک دوسرے سے خیانت کو سہل انگاری سے دیکھیں۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ صنف نازک سے خیانت نہیں ہے؟ اس کثیف ترین ثقافت اور تمدن کے باوجود بھی یہ لوگ دنیا پر اپنی برتری کے خواہاں ہیں، جبکہ انہیں جواب دہ ہونا چاہیے۔ مغربی ثقافت کو خواتین کے بارے میں اپنے ظلم و خیانت کی وجہ سے دفاعی حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے امور اور اقدامات کا دفاع کریں اور ان کی وضاحت کریں، لیکن سرمایہ دارانہ نظام اور مستکبرانہ ذرائع ابلاغ کا مغربی معاشرے پر تسلط اور غلبہ اس حقیقت کو الٹا ہی پیش کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ حقوق نسواں کے چیمپئن بنے بیٹھے ہیں اور خود ان کی اپنی اصطلاح کے مطابق حقوق و نسواں کے علمبردار و طرفدار ہیں، حالانکہ ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ البتہ مغرب میں کچھ مفکرین، فلسفی حضرات اور سچے اور نیک انسانوں کا وجود بھی ہے جو پاک نیتوں کے حامل ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ خواتین پر مغربی ثقافت اور تمدن کے ظلم و خیانت کی عمومی شکل ہے۔ خواتین کا اسلامی تشخص اور اس کے تقاضے۔ ایران کی خواتین کی کوشش یہ ہونی چاہیے، عورت کا وظیفہ، خصوصاً جوان خواتین اور اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کا اسلامی تشخص یہ ہے کہ عورت جب اپنی خاص زنانہ خصوصیات اور نسوانہ مزاج و تشخص کی حفاظت کرے کہ جو اس کی طبیعت و فطرت سے عبارت ہے، اور ہر جنس کی خصوصیات ہی اس کی قدر و اہمیت و قیمت کا باعث ہوتی ہیں۔ یعنی جب ایک عورت اپنے نرم و نازک اور لطیف احساسات، پیار و محبت، عشق و چاہت اور خاص نسوانہ صفات کی حفاظت کرے، تو اسی کے ساتھ ساتھ معنوی اقدار کے میدان میں علم، تقوی، تقرب خدا، معرفت الہی اور وادی عرفان میں پیش رفت کرے، اور ساتھ ہی سیاسی اور اجتماعی مسائل، صبر، استقامت، سیاسی فعالیت، سیاسی شعور، اپنے مستقبل، اپنے ملک سمیت دیگر اسلامی ممالک اور مسلمان اقوام کے بڑے اہداف، دشمن اور اس کی سازشوں اور چالوں کی شناخت میں روز بروز ترقی کرے، اور اپنی اطلاعات اور آگہی کو زیادہ کرے، اور خاندان میں عدل و انصاف اور پرسکون ماحول کی ایجاد اور ان کی بقا کے لیے بھی سرگرم رہے۔ ان تمام مسائل سے مربوط قوانین کا وجود اور ان کی تصحیح اگر لازمی و ضروری ہے تو خواتین کو تعلیم، آگاہی، شعور اور معرفت کے ساتھ ان تمام میدانوں میں حرکت کرنی چاہیے، اور وہ ایک مثالی عورت کا نمونہ پیش کریں۔ انہیں چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ مسلمان عورت ایسی عورت ہے جو اپنے دین، حجاب، نسوانیت اور اپنے مزاج کی نرمی و لطافت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے حق کا نہ صرف یہ کہ دفاع بھی کرتی ہے بلکہ معنویت، علم و تحقیق اور تقرب الہی کے میدان میں پیش رفت کرتے ہوئے مثالی خواتین کا نمونہ بھی پیش کرتی ہے، اور ساتھ ہی وہ سیاسی میدان میں بھی اپنا فعال کردار ادا کرتی ہے۔ ایسی عورت مسلمان خواتین کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بن سکتی ہے۔